پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس چاف، سلام قبول کیجیے صاحب. آج جو کے پروگرام میں جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے، وہ سب سے پہلے تو پاکستان کی جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے جو مالیاتی پالیسی کا اعلان کیا ہے اور اپنی شرح سود میں اضافہ کیا اس پر بات کریں گے، جس کے بعد ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پاکستان کے سلسلے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ گفتگو ہوگی، پاکستان کی سیاسی صورتحال، حقوق انسانی کی صورتحال، بھارتی انتخابات اور آخر میں یو ایس اور ایران کے درمیان تنازع، ان موضوعات پر گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں پاکستان کے ممتاز ماہر معاشرہ ڈاکٹر شاہد صدیقی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. یہ فرمائیے کہ پاکستان کے مرکزی بینک نے اپنی مالیاتی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے ملک میں رائج شرح سود میں 2.5% اضافہ کیا، اس کے بعد شرح سود بڑھ کر 12.25% ہو گئی ہے. اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ شرح سود میں اضافے حکومتی اخراجات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں. کیا کہتے ہیں، کیا اثرات ہوں گے اس کے؟
دیکھیے، اصل میں پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی خلا میں کام نہیں کرتی، اور اسٹیٹ بینک کی جو دوسری پالیسیز ہیں اور حکومت کی جو فسکل پالیسیز ہیں، جب تک اس میں کوآرڈینیشن نہ ہو اور حکومت اسٹرکچرل اصلاحات نہ کرے، جس کا وعدہ آئی ایم ایف سے ہم 1993 سے کر رہے ہیں، تو مانیٹری پالیسی کبھی بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی اور اس کے منفی اثرات بہرحال ہو جاتے ہیں. تو جب ہم ایک طرف بجٹ خسارے سے پریشان ہیں، جس کی وجہ سے اثرات زر بڑھ رہا ہے، اب اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جناب شرح سود میں 150 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر دیا، تو ایک تو ہم بے تحاشا قرضے لے رہے ہیں، ڈومیسٹک قرضے، اور ان ڈومیسٹک قرضوں کا جو حکومت کو اب لیں گے سود ادا کرنا پڑے گا، اس کی شرح بڑھ گئی، اس کی وجہ سے بجٹ خسارہ پھر بڑھ جائے گا. دوسری بات یہ تھی کہ بینکس جو قرضے دیتے ہیں صنعت کے لیے، تجارت کے لیے، ان کے شرح سود بھی بڑھ جائے گی، اس سے کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑھے گی، مہنگائی بھی بڑھے گی. تو کاسٹ آف پروڈکشن تو وہ پبلک کو پاس آن کر دیں گے، جس سے مہنگائی بڑھے گی، لیکن جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن سے برآمدات بھی تو افیکٹ ہوں گی، اور برآمدات افیکٹ ہوں گی تو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. تو یہ دراصل ایک شیطانی چکر ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور یہی 1993 سے ہو رہا ہے. مختلف شرح سود میں اضافہ کر دینا یا جو ہے وہ روپے کی قدر گرا دینا، نچکاری کر دینا، یہ وہ ہے، وہ اسٹرکچرل اصلاحات کے بغیر ہو رہے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو پرائر ایکشن کے طور پر ہم اسٹیٹ بینک نے یہ قدم اٹھائے ہیں، اور آئی ایم ایف نے تو یہ کہا تھا کہ پہلے یہ تمام چیزیں آپ کر دیں، اس پر عمل درآمد شروع کر دیں، اور اس کے بعد بجٹ بھی جو ہے ہماری شرائط کے مطابق پیش کر لیں، اس کے بعد معاملہ جائے گا ایگزیکٹو بورڈ کے پاس اور آئی ایم ایف کے مینجمنٹ کے پاس. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عارضی استحکام ہوگا یا یہ کہ اس سے کوئی بہتری مستقبل میں آ سکتی ہے. مستقبل میں بہتری کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کی. وہ اسٹرکچرل اصلاحات جو آئی ایم ایف بھی کہتا ہے، جو ورلڈ بینک کی بھی کہتا ہے، اور خود عمران خان اور پی ایم ایل ایم کی جو ہے وہ الیکشن مینیفیسٹو کا بھی حصہ ہے.
اچھا جی،
بنیادی جو مجھے اس وقت پریشانی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بجٹ خسارہ کا مسئلہ ہے. تو ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ جی پاکستان کی ٹیکس کی پوٹینشیلٹی 8,000 ارب سے زیادہ ہے. یہی بات ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے، یہ بات عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں 8,000 ارب روپے اکٹھے کر کے دکھاؤں گا، لیکن بجٹ جو آپ بنا رہے ہیں اس میں 5,000 سوا 5,000 کر رہے ہیں. تو پھر بجلی کے نرخ بڑھانے کی بات اس میں ہے، گیس کے نرخ بڑھانے کی بات ہے. تو یہ سب جو آپ کریں گے تو وہی بات آ جائے گی، انفلیشن گھوم کر کے آ جائے گا، برآمدات افیکٹ ہوں گی، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا.
اچھا لیکن یہ بتائیے مجھے، اس سے کیا لانگ ٹرم میں جو ہماری اکنامک کنڈیشن ہیں پاکستان کی، ان کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی؟
دیکھیے، آپ کا اہم سوال ہے اس کا. اگر آپ یہ دیکھیں 1993 سے پانچ حکومتیں آئیں، پانچوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، پانچوں کی یہی شرائط تھی جو آج ہیں. پانچوں مرتبہ حکومت کی تبدیلی کے بعد فوراً ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے، نئی حکومت، اور اس نے کہا جی پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہے اور اب ہمیں یہ نیا بیل آؤٹ پیکج چاہیے. اب جو یہ چھٹا بیل آؤٹ پیکج ہے اس کے لیے بھی اسی طرح کی پالیسی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا نخواستہ جب یہ پروگرام ختم ہوگا اس کے کچھ عرصے بعد پھر وہی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، اور ہمیں جو ہے ورنہ بیل آؤٹ پیکج لینا پڑے گا، کیونکہ ریزرو ہمارے گر گئے ہیں اور ہم اپنے ڈیفالٹ کر جائیں گے. تو یہ وہی تاریخ میرے خیال سے دوہرا رہی ہے. کوئی پائیدار بہتری تو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہم 1988 سے شروع ہوا، 30 سال ہو گئے، ہماری اس میں گروتھ ریٹ جو ہے بنگلہ دیش، بھارت اور سری لنکا سے کم رہی ہے. وہی چیز مجھے آج خدا نخواستہ نظر آ رہی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے فائنینسز کی، جو ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ ہے وہ ہونے والی ہے 16 سے 21 جون کو اورلینڈو میں، یہاں فلوریڈا میں امریکہ میں، اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت کچھ پاکستان کے حوالے سے ہوگا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بڑے ایگریسو ڈپلومیٹک پش کی ضرورت ہے ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ گرے ایریا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان خاطر خواہ جارحانہ انداز میں ڈپلومیٹک ایفرٹس نہیں کر رہا ہے اس چیز کے لیے، اور اسے مزید کیا کرنا چاہیے؟
میں یہ سمجھتا ہوں، جی جی، دیکھیے میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اس میں پولیٹکس زیادہ آ گئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو کمیٹی چیزیں کر رہی تھی اس میں بھارت جو تھا اس کا کو چیئرمین تھا، اور ہمارے فورن منسٹر نے اس پر احتجاج بھی کیا، وہ ٹرن ڈاؤن ہو گیا. اب جو چیز دیکھنی ہے، جو ہے دنیا کو بھی دیکھنی ہے کہ پاکستان نے اس کی امپلیمنٹیشن میں جو اقدامات اٹھائے ہیں ان میں سے کچھ پر عوام کو سخت اعتراض تھا، لیکن حکومت کا کہنا یہ تھا کہ ہم عالمی طاقتوں کے ساتھ چلیں گے. اگر یونائٹیڈ سیکورٹی کونسل کہتی ہے کہ آپ کچھ تنظیموں پر پابندی لگائیں، جن میں سے کچھ تنظیمیں ایسی جنہوں نے کبھی کوئی جرم پاکستان میں نہیں کیا، اور فلاحی کام جو انہوں نے کیے ماضی میں اس کا یونائٹیڈ نیشنز اور دنیا نے ان کا اعتراف کیا، مگر حکومت نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو ہے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، انہوں نے پابندی لگائی. اب عوام یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر اس میں صرف پولیٹکس آ جاتی ہے اور پولیٹیکل بیسس پر ہوتے ہیں تو بڑی مشکلات اس لیے ہو جائیں گی کہ جو بات بھارت چاہتا ہے بلیک لسٹ، وہ تقریباً ناممکن ہے. اس لیے کہ پاکستان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جب ہم نہیں عمل کریں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں جناب عمل کر رہے ہیں، دل و جان سے کر رہے ہیں، اب ہماری امپلیمنٹیشن میں کچھ خلا آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو اگر ہم نے کسی اسٹیج کا ریفیوز نہیں کیا تو میرے خیال سے یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اس وقت بھارت کوشش کرے یا نہیں کرے، بلیک لسٹ میں جانے کا تو مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا. گرے لسٹ کی البتہ بات جو مجھے نظر آ رہی ہے، ہماری سنسیئر کوششوں کے باوجود بھارت کے دباؤ کی وجہ سے مجھے یہ خدشہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں گرے لسٹ میں کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. حکومت نے میرا خیال ہے ڈیفیشنسی رہی ہے، جو کوششیں کرنی چاہیے تھی پہلے بھی اور اب بھی عالمی یعنی ڈپلومیٹک مشن تھے، اس میں شاید کچھ کمزوری اس لیے رہی کہ جو ملکی مسائل تھی یہ ان چیزوں میں مجھے رہے، چور ڈاکو اور دوسرے مسئلے، اس طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی. اور اب ساری ریسٹرکچرنگ بھی ہوئی ہے، اب اس چیز کا اگر احساس ہو جاتا ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر دوبارہ سعودی عرب کے جانے کا سوچ رہے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم کوشش سنسیئرلی کر رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہم مزید کوششیں کریں، تاکہ اگر نہ بھی نکالا جا سکے تو صرف ایکسٹینشن آگے بات نہ جائے. اس کا امکان جیسے میں نے آپ سے کہا نہیں ہے کہ خدا نہ خاص طور میں بلیک لسٹ میں جائیں گے، اس کا 0% چانس ہے. ایکسٹینشن ہو سکتا ہے، بس یہی
فی الحال یہی پوزیشن ہے. اچھا دیکھیں، پاکستان کا تو یہی دعویٰ ہے کہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کو روکنے کے لیے اس نے پوری کوششیں کی ہیں، از ان کمپلائنس ود دو یونائیٹڈ نیشنز ڈائریکٹیوز. دوسرے یہ کہ جو جون میں اجلاس ہوگا وہ فائنل نہیں ہوگا، اصل فیصلہ جو ہے وہ تو اکتوبر میں ہوگا، جبکہ فل بورڈ کا اس کا اجلاس ہوگا پلینری کے علاوہ. تو آپ کے نزدیک جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بلیک لسٹ میں جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، نہ گرے لسٹ نکلنے کا کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو؟
وہ پولیٹکس کی وجہ سے گرے لسٹ پہ، جیسے میں آپ سے عرض کروں، ہمیں بے نامی اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے. اب پاکستان نے بایو میٹرک انٹروڈیوس کرا دیا کہ اس کے بغیر تو جب تک وہ نادرا اس کو بینک سے خود بینک میں آدمی جائے گا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، اور جب تک وہ اپنے بایو میٹرک ویریفیکیشن نہیں ہوتی اس کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا. یہ اب اس کو تو کوئی دنیا میں چیلنج نہیں کر سکتا کہ بینکنگ سیکٹر میں نو یور کسٹمر اور یہ غلط اکاؤنٹس کو روکنے کے لیے جو ہم نے کامیابی کے ساتھ وہ کر دیا ہے، اس کو تو دنیا کا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس میں کوئی ڈیفیشنسی ہے. پورا کر دیا ہم نے، تنظیموں پر بھی پابندی لگا دی، امپلیمنٹیشن کو بہتر بنانے کی برابر کوششیں جاری ہیں، اور جو کچھ ہم امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں اس سے ہم نے متعلقہ جو پاورس ہیں ان کو بھی مطلع رکھا ہے، اپنے دوست ملکوں کو بھی رکھا ہے کہ جناب یہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، یہ لیگل پوزیشن ہے منی لانڈرنگ روکنے کے لیے، اسمگلنگ روکنے کے لیے، ٹیرر فائنینسنگ روکنے کے لیے کیا کیا مؤثر اقدامات اٹھائے ہیں. اس میں بہرحال ایک کمزوری یہ ضرور ہے کہ افغانستان سے جو پیسہ پاکستان آ جاتا ہے، چونکہ افغان ٹریڈ بھی ہے اس میں جو ہے خاصا پیسہ یہاں آ جاتا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو افغان مہاجرین پناہ دے دیتے ہیں جو کہ 27 لاکھ کے قریب ہیں. ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کہیں پناہ دے دیتے ہیں تو کچھ ایک ایسا امکان ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جس طرح سے افغانستان میں امریکہ کنٹرول نہیں کر سکا، ہم نے تو بڑی حد تک کنٹرول کر لیا ہے ٹیرر فائنینسنگ کو بھی اس کو بھی، لیکن اگر یہ افغان مہاجرین کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت کمی ہے اس پر بھی انشاءاللہ قابو پا لیں گے. پوری سنسیئر ایفرٹس ہے لیگل سائڈ پر بھی، اکاؤنٹنگ سائڈ پر بھی، مانیٹری سائڈ پر بھی، فسکل پالیسی پر بھی، اور عوام میں بھی یہ کانشیسنیس آئی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے.
ڈاکٹر شاہ صدیقی بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر مہندی حسن صاحب ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے ہم گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے اس میں گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں بقول ان کے مس یوز آف سائبر کرائم لا کے اوپر انہوں نے کنسرن شو کیا ہے، اور اس کو ریویو کرنے کے لیے ان قوانین کو کہا ہے. اور نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس سے بھی انہوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ سبمٹ کرنے کے واسطے کہا ہے. ڈاکٹر مہندی حسن، یہ فرمائیے کہ یہ جو کنسرنس ہیں کہ مس یوز آف سائبر کرائم لا ہو رہا ہے، یہ کس حد تک درست ہیں؟
دیکھیے، یہ مس یوز اس طرح ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا جو بیہیویئر ہے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور پاکستان کے لوگ جو اس میڈیم کو استعمال کرتے ہیں وہ اتنے کلچرلی ڈیولپ نہیں ہیں کہ وہ یہ خیال کر سکیں کہ کیا چیز پبلک کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے. تو کوئی نہ کوئی انتظام اس کا ہونا چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ ہمارے جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس پہ بھی بے شمار ایسی اطلاعات ہوتی ہیں اور ایسے بیانات ہوتے ہیں جن کو ڈیفامیشن اور لائبل کے سلسلے میں پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے یا ان پہ کیسز فائل کیے جا سکتے ہیں. ہمارے یہاں کیونکہ کلچر نہیں ہے لائبل کا اور ڈیفیمیشن کا، اس لیے یہ نہیں ہوتا، ورنہ بغیر سوچے سمجھے ہر قسم کے الزامات لگا دیتے ہیں. کوئی ایتھکس نہیں ہے، کوئی اس کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے پروپیگنڈے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پروپیگنڈا ہیز نو ایتھکس، لیکن اب جو اطلاعات ہیں وہ بھی بغیر کسی ایتھکس کے اور بغیر کسی کلچرل اس کو دیکھے کہ کیا چیز پاکستان کے کلچر کے مطابق ہے کیا نہیں ہے. تو سوشل میڈیا کو میں تو کہہ چکا ہوں کہ یہ زیادہ تر عام طور پہ سوشل سے اینٹی سوشل میڈیا بن گیا ہے، اور ایسی اس میں اختلاف ہوتی ہیں، ایسے نیریٹو ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. تو کوئی نہ کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے. اگرچہ ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندیوں کے خلاف ہے، کسی قسم کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے قوم کو بھی اور عوام کو بھی اتنا کلچرلی ڈیولپ ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ ان کی کسی اطلاع سے کسی کی ذاتی زندگی میں تو دخل اندازی نہیں ہو رہی، کسی کے مذہب پہ، کسی کے عقیدے پہ تو حملہ نہیں ہو رہا. یہ سب چیزیں آج کل ہوتی ہیں، اگرچہ ڈیلیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا سے
جی.
میڈیا والے جو انچارج ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جو چیزیں سینسٹیو سمجھتے ہیں وہ مذہب کے حوالے سے، لیکن باقی باتیں ذاتیات اور لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی وہ جاری ہے.
مگر کنٹرول کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائبر کرائم لاز جو ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اکثر استعمال ہوتے ہیں آزادی اظہار کو کرب کرنے کے لیے، دوسری طرف آزادی اظہار کی بھی انتہائی اہمیت ہے، وہ بھی ہمارے سوشل فیبرک کا ایک حصہ ہے، تو کس طرح سے بیلنس کیا جا سکتا ہے ان کو؟
دیکھیے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے لوگوں کی تربیت ضروری ہے. اگر تو قانون جس کے ہم خلاف ہیں، تمام جو جرنلسٹوں کی یونین ہے وہ 1950 سے آنورڈ اسٹرگل کرتی رہی ہیں، بہت قربانیاں بھی دی ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن بھی حق میں ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے، لیکن فریڈم کے ساتھ ساتھ ریسپانسبلٹی بھی تو ضروری ہے. بغیر ریسپانسبلٹی کے فریڈم کا کوئی تصور ڈیولپ سوسائٹیز میں نہیں ہے. ہماری سوسائٹی کیونکہ ایک ڈیولپ سوسائٹی نہیں ہے، دوسرا یہ ایک ریلیجس سوسائٹی ہے اور جو ریلیجس بائٹ ہے اس کے جو ایکسپریشن ہیں اور نیریٹو ہیں ان کے بارے میں حکومت کی اور تمام سوشل جو فیبرک ہے اس کا رویہ جو ہے وہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے اور ان کو چیک نہیں کیا جا سکتا, جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کے خلاف نیریٹو جو ہیں وہ عام طور پہ روکے نہیں جا سکتے.
اچھا یہ معاملہ بھی, یہ جو کمیشن میں جو بات ہوئی ہے وہاں پر کمیٹی میں, وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک جرنلسٹ کے خلاف ایف آئی آر کے حوالے سے ہوئی ہے, تو جرنلزم جو ہے اس کو کس حد تک اس میں پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی مرضی کے مطابق کام کریں یا ان کے خلاف کام نہ کریں؟
نہیں دیکھیے, حکومت کی مرضی کے مطابق تو کام کبھی بھی جرنلسٹ کرنا نہیں چاہتے, اور بہت پاکستان کے جرنلسٹوں نے ماضی میں اور ماضی قریب میں بہت قربانیاں بھی دی ہیں اس سلسلے میں, اور جتنی آزادی آج میسر ہے اسٹیٹمنٹس لوگوں کے رپورٹ کرنے کی, میں خاص طور پہ اسٹیٹمنٹس پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا ابھی کلچر نہیں ہے, زیادہ تر اسٹیٹمنٹس رپورٹ ہوتے ہیں اور وہ بہت دفعہ اسٹیٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو لائبل اور ڈیفیمیشن کے زمرے میں بہت آسانی سے آ سکتے ہیں. بڑی آسانی سے ہر کسی پہ آج کل کرپشن کا الزام لگا دیا جاتا ہے اور ہر قسم کی کرپشن کا اعلان کر دیا جاتا ہے, نام لے کے کر دیا جاتا ہے, اور آج تک کسی نے جن پہ الزامات لگے ہیں کسی نے لائبل کا کوئی سوٹ فائل نہیں کیا. اگر یہ کلچر بھی ڈیولپ ہو جائے تو میرا خیال ہے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام یونین کا ہے, جو پی ایس یو جے کا, پاکستان فیڈرل یونین کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایک کوڈ آف ایتھکس بھی ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ہر ممبر جو ہے وہ اس کوڈ پہ عمل کرے گا, لیکن اب کیونکہ یونین اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے جیسی آج سے کچھ عرصہ پہلے کرتی تھی, اس لیے وہ کام اب جرنلسٹ نہیں کر رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مالکان ہیں میڈیا کے ان پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کی تربیت اور ایجوکیشن کا
بندوبست کریں,
ٹریننگ کا بندوبست کریں, یا جو وہ نہیں کرتے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر مہندسن صاحب, اور سامعین ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کو جانب. ہمارے ساتھ دو انتہائی ممتاز سیاسی تجزیہ کار جناب ارشاد عارف صاحب اور ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب موجود ہیں, لیکن پہلے ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر پاکستان کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کریں گے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ویلکم بیک ارشاد عارف صاحب. پاکستان میں جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ بڑا کچھ الجھا ہوا سا ہے, گنج لگ سا ہو گیا ہے, اور یہ آغاز ہوا ہے بلاول بھٹو صاحب نے جو ایک افطار ڈنر دیا تھا, مریم نواز صاحبہ بھی وہاں گئیں اور بھی دوسرے اپوزیشن کے لیڈر وہاں موجود تھے. تو دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ مریم نواز صاحبہ کے سیاست میں آنے اور پارٹی کا عہدہ سنبھالنے پر لوگوں کو اعتراضات ہیں کہ وہ چونکہ نااہل قرار دی جا چکی ہیں اس لیے وہ پارٹی کا منصب نہیں سنبھال سکتی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ جس عوامی رابطہ مہم کا وہ دعویٰ کر رہی ہیں عید کے بعد چلانے کا, اس کو چلا سکیں گی؟
دیکھیے, جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ وہ اہل ہیں یا نہیں ہے, یہ تو معاملہ کورٹ میں ہے, وہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اہلیت ہے یا نہیں ہے. بظاہر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان کی سزا معطل ہو چکی ہے وہ اہل ہیں, سیاست کر سکتی ہیں, اور پارٹی کا صرف وہ صدارتی عہدہ وہ نہیں لے سکتی کیونکہ صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ارکان اسمبلی کی ممبر شپ بھی معطل بھی کر سکتا ہے, کسی کو ختم بھی کر سکتا ہے جو عوامی عہدہ ہے. تو اس لیے عدالت نے, سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا جسے عدالت نے اہل کر چکی ہو, لیکن نئے صدر کا عہدہ تو ظاہر بات ہے ویسے بھی علامتی سا عہدہ ہوتا ہے, تو اس پر تو مزید بات نہیں کی جا سکتی. جہاں تک تعلق ہے تحریک چلانے کا, میرا ذاتی طور پر اندازہ یہی ہے کہ ابھی اپوزیشن اس قابل نہیں ہے کہ وہ زوردار احتجاجی تحریک چلا سکے, وہ عوام کو سڑکوں پر لا سکے. اس کی دو تین بڑی وجوہات ہیں. نمبر ون تو یہ ہے کہ یہ جو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اہم عہدے دار مقدمات میں ملوث ہیں, ضمانت پر ہیں, کیسز چل رہے ہیں, نیب کی گرفت میں ہیں, تو یہ ابھی اپنے بچاؤ پر زیادہ زور دے رہے ہیں, نہ یہ کہ موجودہ حکومت کو ڈسلانج کرنے پر. ہاں, یہ سارے ٹیکٹس جو ہیں کچھ مراحت حاصل کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں, خواہ وہ نیب سے حاصل کرنی ہے یا حکومت سے حاصل کرنی ہے یا کسی اور ادارے سے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مہنگائی ایشو ضرور ہے, پاکستان میں مہنگائی بڑھی ہے, اسے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا, لیکن اس کے دو پہلو ہیں کہ یہ مہنگائی ایک تو ہیں جو مہنگائی سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں, وہ تنخواہ دار طبقہ ہے, شہر جو اشیاء صرف خریدتا ہے, لیکن جو اشیاء صرف پیدا کرتا ہے یا بیچتا ہے تاجر طبقہ جو ہمیشہ کسی تحریک میں اہم کردار ادا کرتا ہے, وہ تو فائدے میں ہے اس مہنگائی سے, اس کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچ رہا ہے. حکومت کی جو کنٹرول نہ ہونے.
جی ہلو ہلو, جی ان کی لائن ڈراپ ہو گئی غالباً. ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں عید کے بعد جیسا کہ وہ دعویٰ کرتی ہیں کل جماعتی کانفرنس بلا سکیں گی اور اس میں کوئی اتفاق رائے یا اتحاد عمل ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, یہ جو کل جو افطار کا ایک ڈنر تھا اور جس پہ گیدرنگ ہوئی اور ایک سیاسی جو اجتماع ہوا, اس میں اس کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ یہ چیز فارملائز ہو گئی کہ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی ایک ان کی خاندان میں ایک اگلی نسل تک منتقل ہو گئی باقاعدہ طور پر, اور پیپلز پارٹی میں بھی یہ چیز جو ہے فارملی ڈکلیئر ہو گئی. یعنی اب وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو اگلی قیادت ہے وہ اگلی نسل کے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو لانچ کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس وقت جیسے ارشاد عارف صاحب فرما رہے تھے کہ مقدمات ہیں اور پریشر میں ہیں اپوزیشن, لیکن ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہی اپوزیشن ہے جس نے الیکشن کے بعد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی اس بات پر کان نہیں دھرے تھے کہ ہم اسمبلیوں کا بائیک آؤٹ کریں یا وہاں استعفیٰ دے دیں یا حلف نہ اٹھائیں, لیکن انہوں نے, کیونکہ اس وقت وہ موقع نہیں تھا سیاسی لحاظ سے. لیکن اب جو یہ ملک میں ایک معاشی اتھل پتھل کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس میں ظاہر ہے کہ ایک ان کو یہ امید ہے کہ ان کا جو بھی ایک سیاسی قدم یا حکومت کے خلاف ایک وہ اگر محاذ بنانا چاہ رہے ہیں, اس کو ایک خودکار طریقے سے جو ہے وہ سیاسی حمایت عوام کی طرف سے بھی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ بجٹ کے بعد یہ جو مہنگائی کے معاملات ہیں یہ اور بڑھیں گے, افراط زر اور بڑھے گا. آلریڈی آج اب دیکھیے اسٹیٹ بینک نے وہ بڑھا دی ہے شرح سود, جس سے قرضے بھی مہنگے ہوں گے, چیزیں مہنگی ہوں گی. پھر اس میں دوسری بات یہ کہ تاجر طبقہ جو ہے اس کو مہنگائی سے جو فائدہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر بلکہ اس کو نقصان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ چیزیں اسے خریدنی ہے, جب ان کی قوت خرید گرے گی تو ان کے ہاں جو چیزیں ہیں ان کی بھی سیل جو ہے وہ کم ہوتی ہے, اور اس سے نقصان ہوتا ہے تاجر طبقے کو بھی اور بزنس کو بھی, اور ظاہر ہے کہ جس کو پھر نقصان ہوگا وہ اس کی ہمدردیاں اس کی طرف جائیں گی جو حکومت کے خلاف جو ایک محاذ بنا رہے ہیں تاکہ وہ بھی ایک دباؤ پیدا کیا جا سکے. تو میرے خیال میں یہ سچویشن اگر اتنی زیادہ ابھی والیٹائل یا ہنگامہ خیز نہیں ہے تو بہت زیادہ ایسی بھی نہیں جس سے سر سے نظر کیا جا سکے یا اس کو کہا جا سکے کہ یہ تو عمومی صورتحال ہے. یعنی کہ یہ ابھی بین بین سچویشن ہے, لیکن بجٹ کے بعد اس میں کافی تیزی آ سکتی ہے, اور پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کیا بجٹ میں ایسے اقدامات کر سکتی ہے جس سے عام آدمی متاثر نہ ہو. ویسے تو خیر اب یہ بات کرنا مذائقہ خیز ہے کہ عام آدمی متاثر نہ ہو, کیونکہ 80% تو اس ملک میں عام آدمی ہے, تو آپ نے جتنے ٹیکس ہیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے یہ اور کس سے اکٹھا کرنا ہے اگر اس سے نہیں کرنی, تو سارا کچھ تو اسی سے ہونا ہے. تو اس وجہ سے وہ ایک پرابلم پیدا ہوگی, کیونکہ ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قدر جو ہے بڑھ رہی ہے, روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, ابھی اس کے اثرات مارکیٹ میں پوری طرح آئے نہیں. جب یہ چیزیں 20-25% آج کی تاریخ سے بھی مہنگی ہوں گی, क्योंकि हमेशा जो मार्केट की प्राइसेस हैं उनके उनमें जो बढ़ोतरी होती है वो डॉलर की कदर की बढ़ोतरी की नस्बत ज्यादा होती है, क्योंकि जाहिर हमारे यहाँ मार्केट मैकेनिज्म भी इतने ऐसे नहीं कि कंट्रोल किया जा सके उनको। तो इस वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि ऑपोजिशन ने ये जो ईद के बाद का टाइम दिया है वो बेसिकली, क्योंकि कहा जा रहा है कि 11 जून को बजट आना है, वो बजट के जो असरात हैं उसके बाद फिर अपना जो लायमल तय करेंगे, और अगर बजट सख्त हुआ तो फिर ऑपोजिशन को जरूर हिमायत हासिल होगी, क्योंकि अवाम में काफी बेचैनी इस वक्त मौजूद है, ना सिर्फ महंगाई के लिहाज से बल्कि उस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से भी, जिसमें लग रहा है कि आइंदा और महंगाई बढ़ेगी।
अच्छा इरशाद आने साहब, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, आपसे गुफ्तगु हो रही थी।
यू हैव $41.28।
ये बताइए मुझे इरशाद आरिफ साहब, के बजट के बाद जाहिर है कि ये तो बिल्कुल ऑब्वियस नजर आ रहा है कि टैक्सेस भी बढ़ेंगे, महंगाई भी बढ़ेगी, IMF का बेल आउट पैकेज भी लेना है, तो उस सूरत में भी आप ये समझते हैं कि कोई अपोजिशन इतनी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकेगी या इतना उसको इश्यूज नहीं मिल सकेंगे इतने कि वो कोई कैंपेन चला सके, और दूसरे ये कि खुद हुकूमत क्या सोच रही है इस बारे में? इरशाद आरिफ साहब, उनकी लाइन अभी तक नहीं। जी डॉक्टर आसिम अल्लाह साहब, आप फरमाइए प्लीज।
देखिए बात ये, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हुकूमत जो है, जो अपोजिशन है, उसका ये ख्याल है कि अवाम का जो गैज़ो गज़ब इस वक्त जनरेट हो रहा है या हो सकता है बजट के बाद, उसको कोई सियासी रुख देना या उसको कोई सियासी क्यादत फराहम करना जो है वो अब एक अहम फैसला हो सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी उन्होंने दबाव डालना है, आप उसको कह सकते हैं अपने मुकदमात के लिए दबाव डालना है, अपने रिलीफ लेने के लिए डालना है, अपनी सियासी जो मुस्तकबिल है उसको महफूज करने के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो सब चीजें हमेशा आपको पता है कि अवामी गैज़ो गज़ब पर ही बिल्ड होती हैं, क्योंकि उसको जो अल्फाज देने हैं, जो चेहरा देना है, वो सियासी जमातों ने देना होता है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी सिचुएशन या सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि हुकूमत इस तमाम सिचुएशन से कैसे नबुर्द आजमा होती है, और उसके लिए हुकूमत को अपोजिशन के जो मामलात हैं उसकी उससे या उससे मुजाकरात की इतनी जरूरत नहीं है शायद, जितनी उसको इस चीज की जरूरत है कि उसका मुआशी एजेंडा क्या होता है और वो आवाम के लिए ये जो एक कड़वी गोली है उसको किस तरह वो ज्यादा बेहतर तरीके से पेश कर सकती है कि आवाम में बेचैनी या जो खल्फशार है वो इतना ना बढ़े कि वो खुद हुकूमत के को डिस्टेबलाइज करे। असल में चैलेंज ये है हुकूमत के सामने, लेकिन जो अभी तक हुकूमत की कारकर्दगी है वो इसलिए हौसला अफजा नहीं है कि हुकूमत खुद डायरेक्शनलेस लगती है। जब ये अभी हालिया जो डॉलर में की कदर में इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ, तो जिस दिन वो 146 तक गया, तो उस दिन वजीर आजम हाउस से ये ऐलान हुआ कि यहाँ पर आज मीटिंग हुई है और ये तय किया गया कि डॉलर पर नजर रखी जाएगी, और जिसके नतीजे में ये 2 रुपये कम भी हो गया, वो 144 पे उस दिन बंद हुआ, अगले ही रोज वो 150 पे जा पहुंचा। तो इस वजह से वो एक जो ट्रस्ट लेवल है वो भी नहीं, और दूसरी तरफ आप देखिए आज भी 780 पॉइंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज गिरी है, और वो अरब हर रुपया उसमें वो जो जाया हो रहा है, और ये जो डी कैपिटलाइजेशन होती है उसको जब रीकैपिटलाइजेशन करना पड़ता है तो बहुत उसमें पैसा और टाइम लगता है, और फिर ये होता है कि जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो भी शेक होता है, और ये जो चीजें हैं, ये स्टॉक मार्केट ये सिर्फ इंडिकेटर एक होता है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, इस मार्केट के सेंटिमेंट से ही आपका बाकी बिजनेस जो है वो अपनी जो समत है वो मुतय्यन करता है, उसी पे जॉब क्रिएशन डिपेंड करती है, उसी पे एक्सपोर्ट्स डिपेंड करती हैं, उसी पर आपका जो नेशनल प्रोडक्टिविटी है, तो ये एक बहुत बड़ा साइकिल होता है जो इस वक्त नेगेटिव में चल रहा है, और कोई ऐसी चीज चाहिए, कोई ऐसा हौसला, सिर्फ ये कह देने से कि 2 महीने में चीजें ठीक हो जाएंगी, 3 महीने में ठीक हो जाएंगी, ये बातें तो हम पिछले 6-7 महीने से सुन रहे हैं। इस वजह से ये सिर्फ अच्छी बातें करने से खत्म नहीं होगा, और अगर ये बजट में भी ये मामला तय हुआ, जो कि जाहिर है कि लग रहा है कि हफीज शेख साहब हैं या स्टेट बैंक का कंट्रोल भी, और जाहिर है कि वजह बाकर साहब के पास है जो खास हदायत लेकर आए हैं बजाहिर, और उनका जाहिर है कि उन्होंने एक जो बेल आउट की जो वो है शरायत उनको भी पूरा करना है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आवाम के लिए कोई वो निकलेगा रूम निकलेगा। और दूसरी तरफ हुकूमत की वर्किंग रिलेशनशिप भी बहुत बुरी है अपोजिशन के साथ, कि कम से कम वो कुछ चीजों पे कुछ लोग कुछ दो के तहत मामला कर सकें, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनमें एक बड़ा प्रॉब्लम पॉइंट बन जाने का, ये फ्लैश पॉइंट जिसे कहते हैं बन जाने का
जी।
پورا امکان موجود ہے.
اچھا
اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے اس میں بجٹ کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوتی.
اچھا ارشاد عارف صاحب میں بڑا معذرت خواہ ہوں, آپ کی لائن دو دفعہ ڈراپ ہو چکی. مجھے ایک بات میرے سوال کا جواب دیجیے کہ حکومت کے پاس اس وقت جو ملک میں معاشی حالات ہیں, خاص طور پر آئی ایم ایف کا حوالہ ہے, ڈالر کا اوپر جانا ہے, ایک دم مہنگائی ہے, حکومت کے پاس متبادل کیا ہے اس وقت؟
یہ چیزیں تو فطری ہیں. جب آپ غیر فطری انداز میں روکیں گے, ڈالر کی قیمت کو بھی روک کے رکھیں گے, گیس کی قیمتیں بھی ایک جگہ پر فریز رکھیں گے, صرف تو یہ ہے کہ ووٹ کی خاطر یا اپنی مقبولیت کی خاطر, تو ایک نہ ایک دن تو یہ بلبلہ معیشت کو برسٹ ہونا تھا, وہ ہو گئی. اب اس کو سنبھالنے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو ظاہر بات ہے کہ آپ ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھائیں گے اور اس کے لیے ایفرٹ کریں گے, کیونکہ پچھلے دور میں بدقسمتی سے زرداری دور میں 5 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا تھا, 20 ارب سے 25 ارب ڈالر پہ ہماری ایکسپورٹ چلی گئی تھی. اس کے بعد ہمیں جی ایس ٹی پلس بھی ڈل گیا نوازی صاحب کے دور میں, لیکن اس کے باوجود وہ واپس 21 ارب پہ آ گئی. 4 ارب ڈالر جو سالانہ ہے ہمارے کم ہو گیا ایکسپورٹ کا, اور بھی بہت سارے شعبوں میں یہ کمی ہوئی. تو اب اگر اس کو بڑھایا جاتا ہے اور ان کا اندازہ یہ ہے کہ یہ تو 35 ارب ڈالر تک لے جاتے ہیں, تو پھر اس معاملات پہ قابو پایا جا سکتا ہے. دوسرا بیرونی سرمایہ کاری ہے, وہ اگر بچی ہے جس کے لیے سزا پیدا کی جا رہی ہے, تو پھر تو معاملات کو سدھارا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس شعبے میں حکومت کامیاب نہیں ہوتی اور اس کوششیں جو ہیں ناکامی کا منہ دیکھتی ہیں, تو پھر معاملات نہیں سنبھالے جا سکیں گے. یہ جو مالیاتی ڈسپلن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے بھی بہرحال فوائد ہوں گے. ہمیں یاد ہے کہ جناب نوازی صاحب کی جب 99 میں حکومت ختم ہوئی تھی, اس کے بعد مالیاتی ڈسپلن لا کے پرویز مشرف صاحب نے 1.5-2 سال میں معاملات کو ٹھیک کر دیا تھا. ڈالر جو 66 پہ چلا گیا تھا, وہ پہلے ہی 6 دنوں میں 60 پہ آ گیا تھا, 6 روپے کم ہو گیا تھا. تو مالیاتی ڈسپلن واپس لانا, سرمایہ کاری کو بڑھانا, برآمدات کو بڑھانا, یہی ایک طریقہ ہے اور نیچرل طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ مہنگائی کو, افراط زر کو اور معاشی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو مصنوعی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, جو اسحاق ڈار صاحب کرتے تھے, اس کے نتیجے میں معیشت تباہ تو ہو سکتی ہے, پاکستان مزید کمزور ہو سکتا ہے اور عوام سے واہ واہ بھی کرائی جا سکتی ہے, لیکن یہ اقتصادی استحکام, معاشی استحکام حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. اور موجودہ حکومت بظاہر تمام تر نا تجربہ کاری کے باوجود اس سلسلے میں کام کر رہی ہے, کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس میں جو مشیر ہیں ان کے ناقص ہیں, تبدیلیاں بھی لا رہے ہیں. اگر مزید تبدیلیاں لاتے ہیں, اچھی ایک ٹیم, معاشی ٹیم, اقتصادی ٹیم اور سیاسی ٹیم آ جاتی ہے, تو میرا خیال ہے میں اتنا زیادہ مایوس نہیں ہوں. یہ بجٹ مشکل بھی ہوگا, لیکن یہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کچھ بڑی تحریک لائی جا سکتی ہے, احتجاجی لوگ مسلم پر لایا جا سکتا ہے, کیونکہ لوگ ابھی اس حالت کو نہیں پہنچے کہ وہ بگڑ کر سڑکوں پر نکلا. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے, ایران اور امریکہ کا جو معاملہ چل رہا ہے, اس کی وجہ سے خطے میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور پاکستان اس کا ڈائریکٹ وکٹم ہو سکتا ہے. تو میرا ہی خیال کہ پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی قیادت ہے, یہ ایسے ہی اس ملک کے اندر اپنے استحکام پیدا کرنے کی کوشش کریں گی, گڑبڑ کریں گی, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کریں گی کہ اس کے نتیجے میں ملک کی بنیادیں ہل جائیں. تو میرا خیال ہے سیاستدان اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے یا بارگیننگ پوزیشن بہتر بنانے کے لیے دھمکیاں تو دیں گے, لیکن سڑکوں پر لانا, احتجاجی تحریک شروع کرنا, یہ صرف مولانا سر الرحمان کی خواہش ہو سکتی ہے, مسلم کمیونٹی کو اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی, اور نہ ہی ایسا مجھے نظر آتا.
بہت شکریہ جناب ارشاد عارف صاحب اور ڈاکٹر آصف اللہ بخش صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہم گفتگو کریں گے بھارتی انتخابات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ وہاں سے دو ممتاز تجزیہ کار, پروفیسر اپور وانند اور جناب ڈاکٹر منیش کمار صاحب موجود ہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد گفتگو کریں گے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
ویلکم بیک ڈاکٹر منیش کمار. جو ایگزٹ پولس آئے ہیں اور جو رائے عامہ کے جائزے آئے ہیں ان کے مطابق ظاہر ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ نریندر مودی صاحب گورنمنٹ بنائیں گے اور بی جے پی جیتے گی, لیکن جو آج کی خبریں وہ یہ ہیں کہ تقریباً ہر پارٹی نے اپوزیشن کی اور بہت سارے تجزیہ کاروں نے بھی ان جائزوں کو مسترد کر دیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ جائزے کتنے حقیقت پسندانہ ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, جو ایگزٹ پولز ہیں یا پھر سرویز ہیں ان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. میتھڈولوجیکلی اگر آپ یہ کہیں کہ ہندوستان جیسے کمپلیکس اور اتنے بڑے ملک میں اگر کوئی سروے کر کے ایگزیکٹلی اگر یہ سیٹس بتا سکتا ہو, یہ تو بڑا ناممکن سا مسئلہ ہے. لیکن ایک ٹرینڈ ضرور اس سے معلوم چلتا ہے کہ لوگوں کا جو ہے وہ رجحان کس کی طرف گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے کئی الیکشنز میں ہم نے دیکھے ہیں کہ سرویز تو غلط ہوئے ہی ہیں, ایگزٹ پولز بھی بہت ہی غلط جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں. ابھی حال میں ہی چناؤ ہوئے ہیں جس میں اسٹیٹ الیکشنز ہوئے تھے, اس میں چھتیس گڑھ کے اندر میں بھی بی جے پی کو کچھ سرویز جو ہے وہ جتا رہے تھے, لیکن وہاں بالکل ہی ریزلٹ جو ہے بالکل الگ سا ہوا. لیکن یہ سب کہنے کے باوجود میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کے جو ٹرینڈ جو نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے بھی اپنے میگزین کے لیے, ہم نے رپورٹنگ کے لیے ہم یو پی بہار اور بہت سارے جگہوں پہ ہم گئے, تو ایک ٹرینڈ جو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جو شاید جو اینالسٹ ان آنکڑوں کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں شاید وہ اس چیز کو مس کر رہے ہیں کہ پورا یہ چناؤ یہ مودی کے نام پہ ہوا, مودی کے چہرے پہ ہوا, اور اس میں جو اپوزیشن ہے اس میں ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ رہا. اور جب بھی اس طرح کا جو ایک بالکل جو الیکشن کا جو موڈ رہا تو لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بھائی پانچ سال اور جو ہے مودی صاحب کو ملنا چاہیے, اور یہ کیوں ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے اس کے کوئی کارن نہیں ہے, اس کے کوئی ریزنس نہیں ہے کوئی, لیکن پھر بھی ایک جو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹرینڈ ابھی تک رہا ہے وہ ابھی پرو مودی رہا ہے. اور اپوزیشن نے ایسا کوئی کام خاص کر کے کانگریس پارٹی نے اور راہل گاندھی کی طرف سے ایسا نہیں ہوا جس میں یہ لگتا ہے کہ بھائی وہ بالکل ہی مودی کو ہرانے کے لیے بالکل ایک جٹ ہو, کیونکہ انہوں نے بہت ساری مسٹیکس کی ہیں, جیسے یو پی میں انہوں نے مسٹیک ہوا, ان سے مسٹیک دلی میں ہوئے ہیں, اور وہی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے ان کا جو کیمپین کا اور جو ان کا جو پورا جو سسٹم رہا وہ بالکل ہی ڈس اپوائنٹنگ رہا. اس وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حالانکہ اتنے زیادہ آکڑا تو نہیں آئے گا, لیکن یہ ٹرینڈ ضرور بتاتا ہے کہ بھائی مودی صاحب جو ہے اس چناؤ میں جو ابھی فی الحال آگے چل رہا ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا پروفیسر اپور وانند صاحب. یہ بتائیے کہ اگر وہ رائے اما کے جو جائزے آج کل آ رہے ہیں ان کو مان لیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ بی جے پی گورنمنٹ بنا سکتی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوگا بھارت کے لیے اور ریجن کے لیے؟
کا مطلب یہی ہوگا کہ ہندوستان بدل چکا ہے پوری طرح سے
جی,
اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس بات میں کامیاب ہو گئی ہے کہ اس نے ہندوؤں کو سمجھا دیا ہے کہ ان کے ہونے کا, ان کے وجود کا مطلب ہے مسلمان مخالف ہونا یا اقلیت مخالف ہونا. کیونکہ یہ پورا جو چناؤ ہے, یہ پورا چناؤ اقلیت کے خلاف, خاص کر مسلمانوں کے خلاف نفرت کے بنیاد پہ لڑا گیا ہے. سارے نعرے یعنی مسلمانوں کو ایک غیر واجب ناجائز موجودگی ہندوستان میں اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. اگر راہل گاندھی وائناڈ جا کے چناؤ لڑ رہے ہیں تو نریندر مودی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈر گئے ہندو علاقے سے چناؤ لڑنے سے اور چلے گئے مسلمان علاقے میں چناؤ لڑنے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی ہار جاتی ہے تو پاکستان میں پٹاخے چھوٹیں گے. اور ہندوستان میں یہ بات سب کو یاد رکھنے کی ہے کہ یہ ایک طرح کا کوڈ ورڈ ہے پاکستان. پاکستان کا مطلب ہوتا ہے ویسے علاقے جہاں مسلمان زیادہ ہیں, اور یہ ہر شہر میں ہے تو, اور اس بات کو ہر کوئی ڈیکوڈ کر لیتا ہے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا ووٹر ہے. تو اگر جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی ان نتیجوں کے بنا بنیاد پہ سرکار بناتی ہے तो इसका मतलब कि हिंदुस्तान पूरी तरह बदल गया है।
अच्छा,
और
मेरा एक सवाल यहाँ पर आपसे यह है कि अपोजिशन पार्टीज इस प्रोपेगेंडे को या इस पोस्चर को क्यों काउंटर नहीं कर सके?
देखिए, ये ज्यादती है अपोजिशन पार्टी के साथ, क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन उसकी तरफ से हिंदुस्तान का पूरा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स और अखबारात, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। अगर इस चुनाव प्रचार को ध्यान से देखा जाए तो ये एक तरह का हमला था चौतरफा, जो हिंदुस्तान के रूह पर किया जा रहा था। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार के सारे जितने इंस्टीट्यूशंस थे वो सब शामिल थे। इलेक्शन कमीशन ने हर एक वायलेशन को नजरअंदाज किया, जो वायलेशन प्रधानमंत्री ने बढ़ चढ़ कर किया। चुनाव प्रचार की चुनाव सभा में आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, इस बात को आप पोल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं मानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुलेआम वायलेशन कर रहे हैं। तो इसलिए अपोजिशन से ये कहना कि वो काउंटर नहीं कर सकी, इसलिए जाती है कि अगर अपोजिशन का कोई लीडर कुछ कहता है और मीडिया उसको कैरी भी नहीं करता है तो उसके पास कोई साधन नहीं है। अच्छा, पैसा, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की आप बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के पास कई गुना ज्यादा पैसा था सारी पार्टियों के मुकाबले।
अच्छा, अब तो हम थोड़ा सा हम जरा एक दूसरे मौजू की जानिब चलते हैं, कश्मीर की सूरत हाल के बारे में। जो एक बड़ा इंतहाई प्रोमिनेंट ग्रुप है इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर में, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी, उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है, यूनाइटेड नेशंस से उन्होंने ये कहा है कि वो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर करें कि जो ये मालूम करे, ये देखे, जायजा ले कि कितना टॉर्चर कर रही हैं गवर्नमेंट फोर्सेज वहाँ पर। हमारे साथ तो उस ग्रुप के परवेज इमरोज साहब हैं, उनसे हम दो मिनट गुफ्तगू करेंगे, फिर आप दोनों साहिबान के कमेंट्स लेंगे। परवेज इमरोज साहब, आपकी जो रिपोर्ट है इसकी बेसिस क्या है?
नहीं, बेसिस तो ये है, हमने इन्वेस्टिगेशन की है, 432 रिपोर्ट जो है उनके स्टेटमेंट लिए हमने, जो टॉर्चर विक्टिम्स थे
जी,
और उनका जो है कि किस किस्म के टॉर्चर इन पे हो रहे थे। 432 में 301 जो है वो सिविलियंस है, और जो मोड्स ऑफ टॉर्चर है, यू नो दैट इलेक्ट्रिक्यूशन, फिर वो जो है वाटर बोर्डिंग, या जो भी, जिस तरह की अगर हम देखें कि जो तमाम किस्म के जो टॉर्चर है, इलेक्ट्रिक्यूशन वगैरह, वो इम्प्लीमेंट किए हैं। लेकिन देखिए, एक बात यह है कि कश्मीर जो है वो यहाँ जो ये अफवाज है, यहाँ पे 6 लाख से ज्यादा अफवाज है और पुलिस है यहाँ पे, और जिनको भी कंप्लीट इम्प्यूनिटी दी गई है। उस 1989 के बाद जो भी,
जरा मुख्तसर कीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, जरा मुख्तसर कीजिए प्लीज।
तो हम ये कह रहे हैं कि मतलब ये टॉर्चर जो है ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है यहाँ पे, और उसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो अफवाज यहाँ पे है वो एक सिस्टमेटिक और इंस्टीट्यूशन तरीके से टॉर्चर कर रही है, जिस तरह के बाकी जगह पे गुआंटानामा बे या जो है अबू ग्रीब में जो पूरा एक इंटरनेशनल इशू बन गया था, तो यहाँ कश्मीर में जो टॉर्चर हो रहा है 28 साल से यहाँ पे,
उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए,
हो जाए।
अच्छा डॉक्टर मनीष कुमार, ये फरमाइए कि इन्होंने जो, इनका मतलब ये है कि कमीशन जो है यूनाइटेड नेशंस मुकर्रर करे, आप क्या कहते हैं, क्या ये एक अच्छी बात नहीं होगी कि बात तय हो जाए एक मरतबा?
मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं इस रिपोर्ट के बारे में कब, इसका टाइम पीरियड क्या है, ये 400 जो केसेस बता रहे हैं किस टाइम पीरियड का है, इतने सालों से इन्होंने इस पे काम किया है। लेकिन ये मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर में उनके वहाँ पे जो कानून है, पुलिस है, उसके ऊपर कुछ इनको भरोसा रखना चाहिए और उनके एक जो प्रोसेस है उसके जरिए जाना चाहिए। हालांकि इस तरह के रिपोर्ट ये ऑर्गेनाइजेशन पहले भी देता आया है, बहुत सारी चीजें हैं उसको लेकर के। यूएन में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो रिपोर्ट एक बार आया था, जो हाउस उसमें उसके जो जो टिप्पणी जो दी गई थी कि कहाँ से उन्होंने जो यूएन का जो रिपोर्ट जो था, तो ये लोग इस तरह के एक्टिविस्ट हैं, इनको पूरा हक है इस तरह के रिपोर्ट बनाने का और इस तरह की बातें कहने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों का कोई ज्यादा कोई मतलब है, और ना ही हिंदुस्तान में जहां तक सरकार की बात है और इस रिपोर्ट की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर इस तरह का कोई तवज्जो दिया जाएगा। ये बेशक एक एक्टिविस्ट के नाते ये यूएन में आवाज उठा सकते हैं।
अच्छा, ये हुकूमत भारत ने अभी तक इस पर कोई कमेंट नहीं किया, ये बताइए प्रोफेसर पूर्वानंद साहब कि क्या इस पे आप समझते हैं कि हुकूमत को कोई एक्शन लेना चाहिए, इस सिलसिले में बात तो आगे बढ़नी चाहिए?
देखिए, कश्मीर ये तो एक रिपोर्ट है और मैंने इसे देखा नहीं है, इसलिए इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता।
सही।
लेकिन कश्मीर का मसला इतना पेचीदा मसला है और एक इंसानी मसला है, और यह भी है कि कश्मीर की आवाम की जो इच्छा है उस इच्छा को नजर में रखना चाहिए और वहाँ वायलेंस किसी भी कीमत पर रुकना चाहिए और उसको डीमिलिटराइज करना चाहिए। ये पहली शर्त है, इसलिए इस रिपोर्ट को मैं कॉन्टेक्स्ट में रखता हूँ, क्योंकि टॉर्चर को हर गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट तरीका मानती है, जो बहुत बुरी बात है किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए। तो मुझे बहुत हैरानी नहीं है अगर कश्मीर में टॉर्चर हो रहा होगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कस्टोडियल टॉर्चर की एक ट्रेडिशन है, जैसे अमेरिका में भी है टॉर्चर की ट्रेडिशन, हर जगह है और सरकारें इसको जायज ठहराती हैं। इसलिए सिविल सोसाइटी की तरफ से लगातार रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है और इस किस्म की रिपोर्ट्स इसलिए आती रहती हैं और उनको तवज्जो दी जानी चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए। लेकिन कश्मीर के मसले पर एक इंटरनेशनल समझ भी बननी चाहिए और हिंदुस्तान पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को मिलकर बैठकर रास्ता निकाले, क्योंकि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि कश्मीर में खून लगातार बहता रहे और वो हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से हो या ये जो खुद को मिलिटेंट्स कहते हैं और कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उनकी तरफ से हो रहे कत्ल हो, उनकी तरफ से हो रहा टॉर्चर हो, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष कुमार, प्रोफेसर अपूर्वानंद और जनाब परवेज इमरोज साहब, तीनों साहबान का बहुत शुक्रिया। अब हमारा आखिरी मौजू आज के प्रोग्राम का, जो ईरान और मशरक वस्ती से मुतालिक है। सदर ट्रंप ने इतवार को अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि तेहरान अमरीका को धमकियां देना छोड़ दे, अगर ईरान जंग चाहता है तो इस जंग में ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। تاہم صدر نے اپنے پیغام کی مزید وضاحت نہیں کی۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ ایران سے جنگ کے امکان کو رد کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ تاہم مبصرین کے نزدیک صدر کا تازہ بیان پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں اور سحر خان کیٹین انسٹیٹیوٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، بلکہ موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر۔ ڈاکٹر زبیر اقبال، یہ فرمائیے کہ کیا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ نئے سرے سے یہ پالیسی تبدیل ہو رہی ہے اور پھر معاملات وہاں پر گرم ہو رہے ہیں مشرق وسطی میں، خاص طور پر ایران کے حوالے سے؟
نہیں، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، یہ وہی پالیسی ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اصل پرابلم جس ہمیں نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ امریکہ کی گورنمنٹ جو ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ جو ہے، وہ اس وقت وہ جو نیوکلیئر ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس کو بدلنے کے لیے ہر قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ ری نیگوسیشن ہو سکے۔ ری نیگوسیشن میں نارملی ملک جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بلیم بھی لگاتے ہیں، کوششن بھی لگاتے ہیں، تھریٹس بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو تمام اس وقت آپ کو تھریٹس سنائی دے رہے ہیں، اس کیا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری انسٹالیشن کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے، تو اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھیے کہ کیا ان سب چیز کرنے کی وجہ سے جو دونوں سائڈیں ہیں وہ کس حد تک کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی کہ ری نیگوسیشن شروع ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عمان کے فورن منسٹر تہران گئے ہوئے ہیں اور عمانی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت پہلے سے امریکہ اور ایران کے درمیان رپورشن پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتی رہی ہے، وہ ایک پیرلل ٹریک ہے جس پہ کام ہوتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ اور اس کے پرائم منسٹر جو ہیں، انہوں نے خاص طور پر ان دونوں ملکوں کے درمیان میڈیشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو امید تو یہی ہونی چاہیے کہ یہاں یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، شور ڈالا جا رہا ہے، بے معنی قسم کے سلوگنز لگ رہے ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک کنڈیشن پیدا کر دی جائے جس میں ری نیگوسیشن ہو سکے۔ یہ ری نیگوشیشن جو ہے اس لیے مشکل ہے کہ ایران اس قسم کی ری نیگوشیشن کو اپنی کمزوری سمجھے گا, اور دوسری طرف کیونکہ امریکہ نے کہہ دیا کہ وہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ اس کو کمپرومائز کرتے ہیں تو ان کی کنڈیشن اور ان کا اسٹیٹس مڈل ایسٹ میں کمزور ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی مڈل ایسٹ کے اندر جو اسٹریٹجی ہے اس پہ برا اثر پڑتا ہے. بعض جیسے یہ آ جاتی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا, دونوں ملکوں کو بیک آف کرنا ضروری ہے, اور جو اس علاقے کے ممالک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ چونکہ ایران نے وہ اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ 60 ڈیز کے بعد اس اگریمنٹ کے کچھ حصوں کو ابینڈن کر دیں گے, تب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یورپینز جو ہیں وہ آج سے 7 دن کے بعد کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر ان کے ریئیکشن کوشنری ہوتا ہے تو پھر میرا خیال ہے نیگوسیشن ہونا مشکل ہو جائیں گی.
اچھا سہر خان صاحبہ, یہ بتائیے کہ سعودی عرب اور ایران کی جو رقابت ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, اور ظاہر ہے سعودی عرب یقیناً یہ نہیں چاہے گا کہ ایران وہاں پر زیادہ قوت حاصل کرے, اور خاص طور پر یمن میں جو جنگ کی صورتحال ہے, اس پورے معاملے میں سعودی عرب اور اس کے الائز کا کیا رول ہے؟
دیکھیں سعودی عرب جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ دباؤ میں آئے اور ایران کمزور ہو, اور یہ تو جیسے ہم لوگ ایک جنگ دیکھ رہے ہیں سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان, اور دونوں ملکوں نے امریکہ کو استعمال کیا ہے اپنے فائدے کے لیے, لیکن امریکہ اور سعودی عربیہ کا جو خارجی تعلقات ہیں وہ ایران کے مقابلے میں کافی مضبوط ہیں, اور میرے خیال میں امریکہ جو ہے اپنے آپ کو ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ڈال رہا ہے. اب جیسے صدر ٹرمپ الیکٹ ہوئے تھے انہوں نے شروع دن سے کیمپین ٹریل پہ بھی کہا تھا کہ جو ایران نیوکلیئر ڈیل ہے وہ خراب ہے اور اس سے امریکہ کو نقصان پہنچے گا, پوری دنیا کو نقصان پہنچے گا, لیکن آبویسلی یہ بات بالکل سچ نہیں ہے, اور اسی وجہ سے یورپین ممالک اور ایران بھی چاہتے ہیں کہ نیوکلیئر ڈیل رہے, اور اسی وجہ سے ایران جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی معقول طریقے سے امریکہ کی طرف رسپونڈ کر رہا ہے. اب دیکھیں اب صدر ٹرمپ نے کل ہی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ اگر بیسکلی اگر ایران نے امریکہ کو اٹیک کیا ہم ایران کو تباہ کر دیں گے. اگر کوئی اور ملک یہ ہوتا اینڈ اگر کوئی امریکہ کو یہ کہتا تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ امریکہ کس طرح سے رسپونڈ کرتا. ابھی تک ایران جو ہے وہ امریکہ کو اگنور کر رہا ہے, اور آئی تھنک یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ میں جان بولٹن, وہ شروع دن سے چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ ہو. اب اس جنگ کا کیا فائدہ ہے وہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ سعودی عربیہ کے درمیان اور ایران کے درمیان جو جنگ جو چل رہی ہے, لیکن امریکہ اپنے آپ کو انجیکٹ کر رہا ہے اس کے درمیان اور بار بار سعودی عربیہ کی طرف جا رہا ہے.
ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ جو اس وقت پورے ریٹرک ہے خاص طور پر مڈل ایسٹ کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, اس میں امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس کتنا دخل ہے؟
دیکھیے ہر چیز اس قسم کے ایکشن لیے جاتے ہیں جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں ان میں پالیٹکس کا اثر ہوتا ہے, یقیناً اس کا دخل ہے, لیکن یاد رہے کہ جب فائنل سبمیشنز کے متعلق سوچا جاتا ہے تو پھر پالیٹکس جو ہے اس کو اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے اس کا ملک کے جو فنڈامنٹل انٹرسٹ ہیں ان پہ کس قسم کا اثر ہوگا. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت یس پالیٹکس کا اثر ضرور ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو اصل ایشو سامنے ہے وہ یہی ہے کہ کس حد تک امریکہ ایران کو پرسویڈ کر سکتا ہے کہ وہ رینیگوشیٹ کرے. اگر اس میں مقابل نہیں ہوتے یا کس قسم کا کمپرومائز پیدا نہیں ہوتا تو مشکلات یہ ہو جائیں گی کہ اس کے بعد کیا کرنا ہوگا, یہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں کہ کیا ہوگا.
سہر خان صاحب, میرے پاس ایک منٹ ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں پولیٹکس کا کتنا دخل ہے, اور دوسرے یہ کہ آپ کتنا اسٹیبل دیکھتی ہیں آنے والے دنوں میں؟
دیکھیے ایران امریکہ کی جو اندرونی پالیٹکس ہیں وہ ہمیشہ اینٹی ایران رہے ہیں, اس کی وجہ صرف سعودی عربیہ اور امریکہ کے تعلقات نہیں ہیں لیکن اسرائیل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. جیسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ اسرائیل کی بہت طاقتور لابی ہے ڈی سی میں, اور وہ ایران کو دیکھتے ہیں ایز این ایکزیسٹینشل تھریٹ, تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کی طرف سخت مزاجی کا اختیار کرے. اب جہاں تک جنگ کی بات ہے وہ میرے خیال میں ابھی بھی ذرا لوگ ہیزیٹنٹ ہیں, لیکن بیسکلی اندرونی پالیٹکس جو ہیں وہ اسرائیل کے انٹرسٹ اور سعودی عربیہ کے انٹرسٹ سے ڈرائیو ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال, سہر خان صاحبہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس اب اپنے میزبان قمر عباس چافٹی کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. اس ہفتے امریکی حکام کانگریس کے اراکین کو مشرق وسطی کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دیں گے اور ٹرمپ کی انتظامیہ کی علاقے میں عسکری تیاریوں اور عراقی سفارت خانے سے متعلق امریکی اہلکاروں کے انخلا کی پالیسی سے آگاہ کریں گے. کانگریس میں دونوں بڑی جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ وائٹ ہاؤس ایرانی خطرات کے بارے میں مکمل معلومات باہم پہنچائے. مائیکل باومین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
مشرق وسطی بالخصوص عراق میں ایران کی بڑھتی ہوئی درپردہ جارحانہ سرگرمیوں کے بارے میں امریکی تشویش بڑھتی جا رہی ہے. وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اپنے انتباہی بیان میں کہا
If American interests are attacked, we will most certainly respond in an appropriate fashion.
اگر امریکی مفادات پر حملہ ہوا تو اس کا مناسب جواب دیا جائے گا. دوسری طرف قانون ساز بھی یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ انہیں صورتحال سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا جائے. ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر لنزے گراہم کہتے ہیں میں محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع کے حکام پر زور دیتا ہوں کہ وہ یہاں آ کر ہمیں بتائیں کہ علاقے میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اخباری اطلاعات اور خبروں سے صحیح صورتحال کا ادراک نہیں ہو رہا ہے کہ خطرے کی نوعیت کیا ہے. ڈیموکریٹ سینیٹر رابرٹ مینینڈیز نے بھی اسی طرح کی وضاحت طلب کی ہے.
We need clarity, we need answers, and we need them now.
ہم واضح طور پر جاننا چاہتے ہیں, ہمیں سوالات کے جواب چاہیے اور یہ سب کچھ فوری طور پر مطلوب ہے. اس وقت سوال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ کا امکان ہے یا نہیں. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے فی الحال امید نہیں ہے کہ ایسا ہوگا, مگر اس کے باوجود بہت سو کا خیال ہے کہ سن 2003 میں عراق کے حملے کے وقت جس طرح فوجی طاقت کو وہاں مجتمع کیا گیا تھا وہی حالات دوبارہ پیدا کیے جا رہے ہیں. سینیٹر رابرٹ مینینڈیز کہتے ہیں
We do not need another Iraq weapons of mass destruction moment.
عراق میں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار کے جواب میں ہم نے جو جوابی کارروائی کی تھی اس کو دہرانے کی اب بالکل ضرورت نہیں ہے. وہ ایک تباہ کن عسکری کارروائی تھی کیونکہ عراق میں ایسے کوئی ہتھیار موجود نہیں تھے. عراق میں امریکی فورسز کے سابق کمانڈر اور سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈیوڈ پیٹرس کا کہنا ہے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے بجائے ایرانی رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
The idea of invading, I think, is something that is certainly not seriously on the table.
میرے خیال میں حملہ کرنے کی سنجیدگی سے کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. ہمیں اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حکومت کی تبدیلی کے ہمیشہ وہ نتائج نہیں نکلتے جن کی ہم توقع رکھتے ہیں. تاہم کچھ ریپبلکن ارکان کا خیال ہے کہ ایران کے ماضی کے رویے کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ انتظامیہ جو اقدامات اٹھا رہی ہے ان کی منطق کو سمجھنا ضروری ہے. ریپبلکن سینیٹر ڈان سلیون کہتے ہیں
My support what the administration is doing with regard to reinforcing our military capabilities in the region, and this is the reason.
علاقے میں اپنی فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے اور مستحکم کرنے کے سلسلے میں جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں میری رائے میں وہ درست ہیں اور میں ان کی حمایت کرتا ہوں. ایران کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ سن 2004 2005 اور 2006 میں آپ نے ہمارے فوجیوں کو ہلاک کرنے کی جو کوششیں کی تھیں اب ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. سینیٹر مارکو روبیو کا بھی یہی خیال ہے.
It's very straightforward. If Iran attacks, there'll be a war. If Iran does not attack, there will not be a war.
یہ بات بالکل سیدھی ہے کہ اگر ایران حملہ کرتا ہے تو جنگ ہوگی اور اگر ایران حملہ نہیں کرتا تو پھر جنگ نہیں ہوگی. دوسری طرف ڈیموکریٹس نے محتاط انداز میں تبصرے کیے ہیں. ڈیموکریٹ پارٹی کے سینٹ میں اقلیتی لیڈر سینیٹر چک شومر کہتے ہیں
دی امریکن پیپل ڈیزرو ٹو نو واٹس گوئنگ آن اف دی پریزیڈنٹ اینڈ ریپبلکنز ان کانگریس آر پلاننگ ٹو ٹیک دی یونائیٹڈ سٹیٹس ٹو کانفلکٹ.
امریکی عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اگر صدر اور ریپبلکن مشرق وسطی میں ایک اور کشیدگی یا جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں تو عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. پچھلے ہفتے کانگریس کے لیڈروں کو خفیہ بریفنگ دی گئی تھی، مگر اطلاعات کے مطابق کانگریس کے سبھی ارکان چاہتے ہیں کہ ایران کے معاملے میں ان کو اعتماد میں لیا جائے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.